احمده وسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي یہ سورہ آل عمران کی آیات 190 تا 195 ہیں اور ان پر ہمارے اس منتخب نصاب کے دوسرے حصے کا دوسرا سبق مشتمل ہے. ان آیات مبارکہ میں ایمان کی اجزائے ترکیبی کا بھی بیان ہے اور ایمان کا سنتھیسس اس کے وجود میں آنے کے مختلف مراحل کا ذکر ہے. آگے بڑھنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت کو جان لینا چاہیے. ایمان سے متعلق جو بنیادی باتیں تمہیدی تقریر میں عرض کی گئی تھی اس میں ایک اہم مضمون یہ تھا کہ ایک ایمان قانونی ہے اور ایک ایمان حقیقی. اب ہمارے ان مباحث میں کوئی گفتگو قانونی ایمان سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہماری ساری بحث کا مرکز اور محور ایمان حقیقی جو عبارت ہے ایک یقین قلبی. اس یقین قلبی کے بارے میں یہ جان لینا چاہیے کہ یہ دو طریقوں سے وجود میں آ سکتا ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک انسان ایک مسلمان معاشرے میں آنکھ کھولتا ہے اور وہ اپنے آباء و اجداد سے اپنے ماحول سے کچھ چیزیں عقیدتاً قبول کرتا ہے اور کچھ اعمال بھی تقلیداً اختیار کرتا ہے. ایک خاص عمر کو پہنچتا ہے, نماز پڑھنی شروع کر دیتا ہے, روزے رکھتا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. ان تمام اعمال کے نتیجے میں اور ان پر تسلسل اور دوام کے نتیجے میں انسان کے دل میں ایک یقین کسی کیفیت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے. اس لیے کہ جس طرح انسان کے باطن کا اثر اس کے ظاہر پر ہونا ناگزیر ہے, اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ انسان کے ظاہر کا ایک عکس اس کے باطن پر پڑتا ہے. یہ جو ایک یقین پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک تقلیدی اور غیر شعوری یقین ہے کہ جو اسے حاصل ہو گیا. اس کے برعکس ہے ایک اکتسابی یا شعوری یقین جو غور و فکر کے نتیجے میں, انسان کے اپنے آزادانہ سوچ وچار کے نتیجے میں, اس کے شعور کی سطح پر جو ایک یقین کی کیفیت پیدا ہو وہ ظاہر ہے کہ اس سے بالکل مختلف ہو. ان آیات کا موضوع وہ اقتصادی یا شعوری ایمان ہے. اور اس کے بھی دو مراحل ہیں جنہیں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے عقلی ایمان اور سمی ایمان میں تقسیم کیا ہے، جس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا. یہی وجہ ہے کہ ان آیات میں آغاز ہی میں ایک لفظ آیا ہے اولو الالباب، ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولو الالباب. الباب جمع ہے لب کی، لب کہتے ہیں کسی شے کے خلاصے، جس طریقے سے کہ ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اس پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، کسی شے کا اصل نچوڑ، اس کا اصل خلاصہ، اس کا اصل حاصل. تو انسان بحثیت انسان، اس کا خلاصہ یا اس کا لب جو ہے اس کی عقل ہے، اس کا شعور ہے. یہی وجہ ہے کہ اہل منطق انسان کو حیوان عقل کہتے ہیں، گویا کہ یہ عقل جو ہے یہ مابہل امتیاز شے ہے حیوانات اور انسان کے مابین. یہاں اولو الالباب سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو غور و فکر کرنے والے، سوچ وچار کرنے والے، حقائق کی تہ تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے، ظواہر سے حقائق تک پہنچنے کی کوشش کرنے والے. یوں سمجھئے کہ انسانوں کی ایک عظیم اکثریت تو وہ ہے کہ جو بھیڑ چال کی طرح زندگی بسر کرتی. اکثر لوگوں کو چاہے وہ جسمانی بلوغ کی کتنی ہی مرحلے، کتنی ہی منزلیں طے کر چکے ہیں، عقلی بلوغ تک رسائی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ وہ جیسے ہی آنکھ کھولتے ہیں جو کچھ ماحول میں ہوتے دیکھتے ہیں وہی کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی میں ان کی زندگی بیت جاتی ہے. قرآن مجید ایسے لوگوں کو انسانوں کی شکل میں حیوان قرار دیتا ہے. لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا اولئک کالانعام بل ہم اضل. ان کے دل ہیں تفقہ سے خالی، ان کی آنکھیں ہیں لیکن بصارت سے تہی، یہ کان رکھتے ہیں لیکن سماعت سے محروم، یہ حیوان ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے. اس لیے کہ حیوانوں کو تو صرف یہ ظاہری حواس دیے گئے تھے، وہ باطنی قوا دیے ہی نہیں گئے تھے جو انہیں دیے گئے، لیکن اس کے باوصف اگر انہوں نے حیوانی سطح پر زندگی بسر کی تو یہ حیوانوں سے بھی گئے گزرے. ان کے برعکس ہے معاملہ ان لوگوں کا جو اس طرح کی تقلیدی زندگی بسر کرنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتے. وہ جس ماحول میں آنکھ کھولتے ہیں اس پر تنقید کرتے ہیں، تنقیدی نگاہ ڈالتے ہیں، صحیح و غلط میں تمیز کرتے ہیں، چاہے موروثی عقائد ہوں، چاہے مختلف اعمال ہوں، مروجہ رسوم ہوں، ان میں سے ایک ایک کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، کیا درست ہے اور کیا نادرست، کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. ان کی فطرت ابا کرتی ہے اس سے کہ وہ آنکھیں بند کر کے صرف تقلید عام میں زندگی بسر کر لیں. یہ ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ. اور انہی کے لیے سورہ بقرہ میں ایک طویل آیت جو وارد ہوئی ہے جو بالکل ٹھیک اسی مقام پر آئی ہے، سورہ آل عمران کی یہ 20ویں رکوع کی پہلی آیت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، اور سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کی پہلی آیت بالکل اسی مضمون کی حامل ہے، اگرچہ اس میں تفصیل کا رنگ ہے. ان نفی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون. یہاں بالکل اس مقام پر جہاں سورہ آل عمران میں لأولی الالباب آیا ہے، یہاں لقومی یعقلون کے الفاظ وارد ہوئے، وہ لوگ جو عقل سے کام لیتے ہیں، جو صرف خواہشات اور شہوات کے اتباع میں زندگی نہیں بسر کر دیتے، جو صرف میئر اینیمل انسٹنکٹس کی بنیاد پر زندگی کا سفر نہیں گزار دیتے بلکہ ہوش اور خرد اور شعور اور عقل کی سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں، یہ ہیں اولو الالباب، یہ ہیں قومی یعقلون. اب آگے چلیے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اور سورہ بقرہ میں اس کے بعد مزید جو مظاہر قدرت ہیں ان کا ایک بیان ہوا، اور اس کشتی میں کہ جو سمندروں میں چلتی ہے اس سامان کے ساتھ کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور اس پانی میں کہ جس کو اللہ نے بلندی سے برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کر دیا اور پھیلا دیے اس میں ہر نوع کے جانور، اور ہواؤں کے چلنے میں، اور ان بادلوں میں کہ جو آسمانوں اور زمین کے مابین معلق ہیں، لآیات لقوم یعقلون، ان ہوش مندوں کے لیے، ان خرد مندوں کے لیے، ان باشعور لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں دوسرا لفظ جو بہت اہم ہے وہ لفظ آیات ہے۔ آیات جمع ہے آیت کی، آیت کہتے ہیں نشانی کو، اور یہ قرآن مجید کی ایک بڑی اہم اصطلاح ہے۔ قرآن حکیم نے دلیل یا برہان، اگرچہ ایک مقام پر یہ ضرور کہا گیا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، لاؤ اگر تمہارے پاس کوئی برہان ہے اپنے موقف کے حق میں، لیکن خود اپنے بنا استدلال اور طرز استدلال میں برہان یا دلیل کی قسم کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اس کی بنیادی اصطلاح ہے آیت۔ آیت کا صحیح ترجمہ ہے نشانی۔ اسی چیز کی نشانی وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر ذہن از خود اس شے کی طرف منتقل ہو جائے، اس میں کسی منطق کو، کسی عقلی پروسیس کو دخل نہیں ہوتا، وہ ایک خود بخود عمل ہے کہ جس میں کسی اختیار تک کو دخل نہیں۔ آپ کے دوست نے کسی وقت آپ کو کوئی نشانی دی تھی، کوئی قلم ہے، کوئی رومال ہے، اب وہ دوست بہت عرصہ ہوا ملاقات نہیں ہوئی، آپ کے ذہن سے، آپ کے شعور سے اس کی یاد محو ہو چکی، یا یوں کہیے کہ آپ کی یادداشت کے ذخیرے میں کہیں بہت نیچے اتر گئی، یا یہ کہ محافظ خانے میں اس کی فائل جو ہے وہ کہیں دب گئی ہے فائلوں کے انبار میں، یا یوں کہیے کہ ہمارے ذہن کے وسیع اور عریض دفتر کے محافظ خانے میں اس دوست کی یاد کی فائل کہیں فائلوں کے انبار میں نیچے دب گئی ہے، کہ اچانک ایک روز آپ ٹرنک کھولتے ہیں تو وہ رومال یا قلم آپ کو نظر آتا ہے۔ اب بغیر کسی ارادے کے، بغیر آپ کے اپنے کسی فیصلے کے، بغیر آپ کی کسی کوشش کے، وہ دوست آپ کو یاد آ جاتا ہے۔ یہ ہے نشانی کا عمل اور نشانی کو دیکھنے کا نتیجہ۔ قرآن مجید کا فلسفہ یہ ہے، اگرچہ لفظ فلسفہ قرآن کے لیے استعمال کرنا درست نہیں ہے، قرآن کی اصطلاح حکمت ہے۔ حکمت قرآنی کا اصل اصول یہ ہے کہ معرفت خداوندی انسان کے اندر مزمر ہے، موجود ہے، یہ کوئی باہر سے کھوسی جانے والی شے نہیں، صرف یہ ہے کہ اس پر ماحول کے اثرات سے کچھ پردے پڑ جاتے ہیں، کچھ حجابات طاری ہو جاتے ہیں، یا انسان یہاں اپنے ماحول میں گم ہو کر، بقول علامہ اقبال کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق، کچھ یہاں گمشدگی کسی عالم میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہ ذہول، یہ بھول، یہ نسیان ہے کہ جس کو دور کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ان آیات کا مشاہدہ کرو، آسمان کو دیکھو اور سوچو کہ اس کی رفتیں کیا اشارے کر رہی ہیں، اس زمین کی وسعتوں کو دیکھو، اس کی حیات پرور گود کا مشاہدہ کرو اور سوچو کہ یہ کس کی ربوبیت کا مظہر ہے، ایک ایک شے کی تخلیق پر غور کرو، آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، اس سے جو نظام وابستہ ہے، رات اور دن کا نظام جس سے نباتات کی حیات کا ایک سلسلہ، ان کا تنفس، ان کا ریسپریشن کا نظام وابستہ ہے، اور پھر اس نباتاتی حیات کے ساتھ ہی پورا حیات کا سلسلہ جو ہے وہ منسلک ہے، ان میں سے ایک ایک چیز پر غور کرو، یہ کس کی حکمت، کس کی دانائی، کس کے علم کامل، کس کی قدرت کاملہ کے مظہر، ان سب کو دیکھ کر کوئی یاد آیا؟ یہ ہے قرآن مجید کا اسلوب۔ کہیں وہ یہ کہتا ہے فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمانوں کو کہ اسے کیسے بلند کیا گیا، کیا یہ دیکھتے نہیں زمین کو کہ اسے کیسے بچھا دیا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمع دیے گئے، اونٹ کو نہیں دیکھتے اس کی خلقت، اس کی خلقت میں، اس کے جسمانی نظام میں کیسی کیسی حکمت مثمر ہے، اس کو اپنے ماحول کے ساتھ کتنا مطابق اور موافق بنایا گیا، یہ کس کی قدرت ہے، یہ کس کی حکمت کے مظہر ہے، یہ کون ہے جس کے علم کامل کے یہ نشانیاں تمہیں چاروں طرف نظر آ رہی ہیں؟ اشارے کرنے کے بعد فرمایا ہے نبی فذکر، آپ یاد دہانی کرائیے، انما انت مذکر، آپ کا منصب یہی ہے کہ آپ یاد کرانے کی کوشش کریں. ومان تعالی ہند مسیطر, آپ ان پر داروغا نہیں ہیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. اگر کسی کا ذہول اتنا گہرا ہے, کسی کے شعور پر اتنے دبیز پردے پڑ چکے ہیں کہ یہ سب کچھ دیکھ کر اور ان سب کی طرف متوجہ کیے جانے کے باوجود اسے خدا یاد نہیں آ رہا, تو آپ کے پاس کوئی اختیار موجود نہیں ہے کہ آپ اس سے خدا کو منوا لیں یا خدا کی معرفت اس کے قلب و ذہن میں اتار دیں. فذکر, یاد دہانی کرائیے, اس لفظ آیت کے ساتھ لفظ ذکر کا بڑا گہرا تعلق ہے. قرآن مجید اپنے آپ کو بھی ذکرہ تذکرہ قرار دیتا ہے. یہ قرآن کی طرف یاد دہانی کے لیے آیا ہے, وہ تو فطرت کے اندر مضمر حقائق ہیں جن کی طرف یہ انسان کو متوجہ کر رہا ہے. یہ کوئی نئی چیز بتانے نہیں آیا. جہاں تک بنیادی ایمانیات کا تعلق ہے, وہ تو در حقیقت فطرت انسانی کے اپنے اندر مضمر ہیں جن کو قرآن اجاگر کرتا ہے. آیات آفاقی, آیات انفسی کے حوالے سے فطرت انسانی ہی کے اندر جو شہادتیں موجود ہیں ان کو قرآن ابھارتا ہے اور انسان کے شعور کی سطح پر لا کر اجاگر کرتا ہے. کلا انہا تذکرہ تبصرتم و ذکرہ لکل عبد منیب, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار کہا جاتا ہے فذکر, آپ یاد دہانی کرائیے, انما انت مذکر. کہیں فرمایا جاتا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید, یاد دہانی کرائیے اس قرآن کے ذریعے. تو قرآن مجید کا جو انداز ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایمان باللہ کے ضمن میں وہ کسی منطق کا سہارا نہیں دیتا, وہ کسی عقلی استدلال کو راہ نہیں دیتا, بلکہ اس کا سارا دار و مدار جو ہے فطرت کی اپنی شہادت پر ہے, فطرت کے مضمر حقائق پر ہے. وہ صرف ان کو اجاگر کرتا ہے, وہ صرف ان پر سے ظہول و نسیان کے پردے اتارتا ہے. اس کو بڑے ہی پیارے انداز میں مولانا روم نے حکایت کی شکل میں واضح کیا کہ ایک سنگ تراش تھا, وہ پتھروں سے کہیں شیر بناتا تھا, کہیں ہاتھی بناتا تھا. اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے ایک مرتبہ اپنے والد سے یہ پوچھا کہ بابا آپ نے اس چٹان میں سے شیر کیسے بنا دیا؟ تو سنت راج نے جواب دیا کہ بیٹے میں نے شیر نہیں بنایا, شیر اس چٹان میں موجود تھا, میں نے صرف اس کے اوپر پڑے ہوئے پردے ہٹا دیے. یہ ہے در حقیقت تشبیہ کہ اللہ تعالی کی معرفت فطرت انسانی میں مضمر موجود ہے, اس پر صرف ظہور کے پردے تاری ہوتے ہیں, حجابات تاری ہو جاتے ہیں. ان پردوں کو اٹھانا تذکیر کے ذریعے سے, یہ ہے معرفت الہی کا راستہ. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب, یقیناً آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں نشانیاں ہیں. جیسا کہ عرض کیا گیا قرآن مجید کی مکی صورتوں میں یہی اسلوب بیان بڑی کثرت کے ساتھ آتا ہے. عم یتسالون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مهادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا. یہ سارے مظاہر فطرت, آفاقی اور انفسی حقائق ہیں, ان کو قرآن مجید ان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان میں سے ہر شے نشانی ہے اللہ کے وجود کی, اس کے کمال حکمت کی, اس کے کمال علم کی, اس کی کمال قدرت کی, اس کی توحید کی. دلائل اگر ہے تو انہی میں, براہین ہے تو یہی ہے, اور صحیح تر الفاظ میں ایک ایک شے اللہ کے وجود اور اس کے صفات کمال کے لیے نشانی کے طور پر ہے. جس کو شیخ سعدی نے یوں ادا کیا کہ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار, ہر ورق دفتر سبز معرفت کردگار. نظر ہوشیار ہو, اول الالباب ہو, الذین یعقلون میں سے ہو, تو ان کے لیے تو درختوں کا ہر سبز پتا جو ہے وہ اللہ کی معرفت کا بہت بڑا دفتر. یہ ہے قرآن مجید کا مخصوص طرز استدلال ایمان باللہ کے ساتھ. البتہ اس سے آگے مسئلہ آتا ہے اور وہ ہے ایمان بالآخرہ. ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے ضمن میں قرآن مجید اصل بنیاد تو پھر فطرت کی بدیہیات پر رکھتا ہے, لیکن اس کے ساتھ اضافہ کرتا ہے ایک منطقی دلیل کا. اس منطقی دلیل کی بنیاد یہ ہے کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے, سوچ بچار کرنے والوں کے لیے ایک حقیقت روز روشن کی طرح آیا ہوتی, اور وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق پرپز فل ہے, با مقصد ہے, حکیمانہ ہے. یہ کسی کھلنڈے کا کھیل نہیں ہے, یہ الل ٹپ نہیں ہے, بلکہ اس کی تخلیق اس کی پشت پر حکمت مضمر ہے. اس میں سے ایک ایک چیز با مقصد ہے, یہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں ہے کہ جو بے مقصد پیدا کیا گیا. اس دلیل کو انسان کے اس مشاہدے کو قرآن شامل کرتا ہے اس کے اس باطنی مشاہدے پر یا فطرت کی اس گواہی پر کہ انسان کو اپنے اندر نیکی اور بدی کا شعور نظر آتا ہے, خیر اور شر کا امتیاز نظر آتا ہے, وہ بھلائی اور نیکی میں فرق کرتا ہے. یہ فطرت کی بدیہیات میں سے کوئی شخص چاہے تو انکار کر دے, اسے کسی منطقی دلیل سے منوایا نہ جا سکے گا, لیکن اپنے اندر جھانکو گے تو محسوس ہوگا کہ نیکی نیکی ہے, بدی بدی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نیکی اور بدی کا نتیجہ کہاں نکل رہا ہے؟ اس دنیاوی زندگی میں تو اس کے نتائج نہیں نکل رہے, اکثر و بیشتر تو الٹے نکلتے ہیں. نیکی کا بدلہ یہاں فقر و فاقہ, عدل و انصاف اور حلال پر اکتفا کرنے والوں کے لیے دو وقت کی سوکھی روٹی کا حاصل کرنا مشکل ہے, اور وہ لوگ جن کے کوئی اسکروپل نہ ہو, کوئی اصول نہ ہو, کوئی دیانت اور امانت جو ہے ان کے قدموں کو نہ روکتی ہو, وہ یہاں دندناتے پھرتے ہیں, عیش کرتے ہیں, انہیں دنیا کی تمام آسائشیں میسر ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ کیا اندھیر نگری چوپٹ آج ہے, یا یہ کہ خیر اور شر کی یہ تمیز ایک خراب ہے, دھوکہ ہے؟ یا تو یوں کہا جائے کہ بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ نیز, انسان اپنی ان تمام خیر و شر اور نیکی اور بدی کے امتیازات کو بالائے صاف رکھ کر بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیز کے طرز عمل کو اختیار کرے. اور یا یہ ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے, منطق یہ چاہتی ہے کہ انسان اس بات کو تسلیم کرے کہ ایک اور زندگی ہونی چاہیے جس میں کہ ہر ایک کو اس کے کیے کا بھرپور بدلہ ملے. یہ ہے وہ دلیل جس کو قرآن بلڈ کرتا ہے ان آیات مبارکہ میں, ان الفاظ میں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم. پہلی آیت میں ایمان باللہ تک کا مرحلہ تھا, اب اللہ کو جاننے اور پہچاننے کے بعد غور و فکر کی اگلی منزل تک رسائی کے لیے اس بات کو لازم سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ کو مستحضر رکھتے ہوئے آگے چلے. جیسے کہ ایک الجھی ہوئی ڈور کو اگر سلجھانا ہو تو سب سے پہلے اس کا سرا تلاش کرنا ہوگا, اور جب سرا ہاتھ آ جائے تو اب اس کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے, ورنہ ہو سکتا ہے کہ پھر وہ الجھ جائے اور آپ کو اثر نو اس کو سلجھانا پڑے. تو اس کائنات کی الجھی ہوئی ڈور کا اصل سرا ذات باری تعالی ہے, اس کی معرفت, اس پر ایمان اگر حاصل ہو گیا تو اب اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ضروری ہے. اس کو تعبیر فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبهم, وہ لوگ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہوئے, بیٹھے ہوئے, لیٹے ہوئے. یہ تین ہی حالتیں انسان کی ہو سکتی ہیں, گویا کہ تینوں کا ذکر کر کے احصاء اور احاطہ کیا گیا ہے جمیع احوال اور جمیع اوقات کا, ہر حال میں ہر وقت میں خدا کو مستحضر رکھتے ہوئے. جب وہ مزید غور کرتے ہیں ویتفکرون فی خلق السماوات والارض, آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر مزید غور کرتے ہیں. یہاں ضمنی طور پر ایک بڑی پیاری بات ہے جس کی طرف توجہ کر لینی چاہیے کہ اس آیہ مبارکہ میں ذکر اور فکر دونوں کو جمع کر دیا گیا. وہ بات جس کو مولانا روم نے یوں ادا کیا کہ این قدر گفتین باقی فکر کن, فکر اگر جامد بوت رو ذکر کن, ذکر آرد فکر را در احتساز, ذکر را خورشید ایں افسردہ ساز. اتنا کچھ تو ہم نے تمہیں بتا دیا, اب جاؤ آگے فکر کرو, سوچ وچار کرو, اور دیکھو جب فکر میں رکاوٹ پیدا ہو جائے, جامد ہو جائے, وہ آگے نہ بڑھ رہا ہو تو ذکر کرنا, اس لیے کہ فکر کے اندر حرکت اور فکر کو مزید آگے بڑھانے والی شے ذکر ہے. اسی کو علامہ اقبال نے, انہیں رومی سامی کہیے یا پیر رومی کا مرید ہندی, بہرحال انہوں نے بھی نہایت خوبصورتی سے اس مضمون کو نبھایا ہے کہ جز میں قرآن زیغمی رباحیت اور فقر قرآن اصل شہنشاہیت, فقر قرآن اختلاط ذکر و فکر, فکر را کامل ندیدم جز میں ذکر. یہ فقر قرآن ہے, یہ قرآنی سلوک, سلوک قرآنی ہے جس کے دو پہیے ہیں ذکر بھی اور فکر بھی, اور فکر کبھی فکر سے تہی رہ کر محروم رہ کر کبھی وہ کامل نہ ہوگا, کبھی صحیح نتائج تک نہیں پہنچ جائے گا. بدقسمتی سے ہمارے ہاں گاڑی کے یہ دونوں پہیے جدا ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں جس طرح دین و دنیا کی تفریق ہوئی, مذہب و سیاست کی تفریق ہوئی, اسی طرح بدقسمتی سے ذکر اور فکر جو ہے, اصحاب ذکر ہیں ان کے حلقے ہیں فکر سے خالی, اور مفکرین ہیں وہ ذکر سے محروم. نتیجہ یہ ہے کہ یہ پہیے اپنی اپنی جگہ گھوم رہے ہیں, لیکن یہ کہ گاڑی کسی اگلی منزل کی طرف سفر نہیں کر رہی. بہرحال یہ ضمنی بات تھی, اب اس آیہ مبارکہ پر دوبارہ توجہ مرکز کیجیے. کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ کے جو رات دن بیٹھے لیٹے کھڑے اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور کائنات کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں، وہ ایک نتیجے تک پہنچتے ہیں کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، باطل ضد ہے حق کی. عربی کا ایک مقولہ ہے کہ تورث الاشیاء بازدادها، اشیاء کی حقیقت ان کے ازداد کے حوالے سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے. حق عربی زبان میں چار مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ہر وہ شے جو واقعی ہو حق ہے، اور جو صرف خیالی ہو ایک سراب ہو اس کو باطل کہا جائے، ہر وہ شے جو اخلاقاً واجب ہو وہ حق ہے، اس کے مقابلے میں بھی باطل کا لفظ آئے گا، اور چوتھا مفہوم حق کا ہے، ہر وہ شے جو پرپز فل ہے، پرز حکمت ہے، با مقصد ہے وہ حق ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک بے مقصد شے، بیکار شے، عبث، یہ ہے در حقیقت باطل. یہاں یہ باطل کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اس میں نفی ہے ان تمام مذہبی تصورات کی بھی جس میں کہ اس کائنات کو، اس تخلیق کو خدا کا کھیل قرار دیا ہے. یہ رام کی لیلا ہے، اس لیے کہ جن لوگوں کو اس کائنات کی حکمتیں سمجھ میں نہیں آئیں، حکمت تخلیق ان کے فہم سے بالا کر رہی، انہوں نے اسے کھیل قرار دیا، ایک کھلنڈرے کا کھیل ہے، ایک بچہ ہے جو کھیل رہا ہے، یہ رام کی لیلا ہے. یا جیسے کہ یونان کی مائیکالوجی میں ہے کہ دیوتا جو ہے دور پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ایک میدان ہے، ایمفی تھیٹر ہے، جس میں کہ لوگ مصیبتوں میں مبتلا ہیں. جس طریقے سے کہ ہم کسی کو شیر کے آگے ڈال کر پڑوا کر دیکھتے ہیں، لطف اندوز ہوتے ہیں، اس طرح ہی یہ ہمارے دیویاں اور دیوتا جو ہیں یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی مصیبتوں اور تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں اور رنگ رلیاں منا رہے ہیں. قرآن کا تصور ان سب سے مختلف ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے رب ہمارے تو نے یہ سب کچھ بیکار اور حبس پیدا نہیں کیا. یہ ایک حکیمانہ تکلیف ہے، پرپز فل ہے، ان میں ہر شے، اس مشین کا ہر ہر پرزہ ایک مقصد کو سرو کر رہا ہے. تو کیسے ممکن ہے کہ یہ پوری مشین بے مقصد ہو؟ اے رب سبحانک، تو پاک ہے، تو اعلیٰ ورفا ہے، تو منزہ ہے اس سے کہ تیرے بارے میں اتنا گھٹیا تصور قائم کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ بیکار اور عبث پیدا کیا. یہ کوئی کھیل ہے کہ جس کو تو نے کھیل کے طور پر رچایا ہے؟ سبحانک، تو اس سے اعلیٰ ہے، عرفا ہے، بلند و بالا ہے کہ تیرے بارے میں ایسا گھٹیا تصور رکھا جائے. جب وہ صلیب الفطرت لوگ اس نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ یہ تخلیق عبث نہیں ہے، بے مقصد نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بے نتیجہ نہیں ہے، ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو فوراً ان کا ذہن منتقل ہوتا ہے خود اپنے وجود کے ایک باطنی شہادت اور ایک باطنی حقیقت کی طرف، اور وہ جیسا کہ عرض کیا جا چکا نیکی اور بدی کا شعور، فطرت انسانی کا حکم لگانا کچھ چیزوں پر کہ وہ شر ہے اور کچھ چیزوں پر کہ وہ خیر ہے، جھوٹ بولنا برائی ہے، سچ بولنا اچھائی ہے، سچ بولنا چاہیے خواہ اس میں نقصان ہو، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے خواہ اس میں فائدہ نظر آ رہا ہو، وعدہ کرم سے پورا کرنا اچھائی ہے، وعدہ خلافی کرنا برائی ہے، والدین کی خدمت نیکی ہے، والدین سے اگر بے نیازی برتی جائے اور ان کی خدمت نہ کی جائے تو یہ برائی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ فطرت انسانی کے اندر جانی پہچانی حقیقتیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا نیکی اور بدی کا یہ شعور بے نتیجہ ہے؟ کیا اس کا کہیں کوئی نتیجہ نکلنے والا نہیں؟ اس عالم دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اول تو نتیجے الٹے نکل رہے ہیں، اور بالفرض کچھ کوشش ہم نے کی بھی ہے، اپنا ایک قانون بنایا ہے، جیلیں بنائی ہیں، پولیس بنائی ہے، عدالت بنائی ہے، اس سب سے مقصد یہی ہے کہ غلط کاروں کو روکا جائے، ان کو سزا دی جائے، لیکن ہمارے یہ سارے انتظامات اتنے ناقص ہیں، اتنے محدود ہیں کہ مجرموں کا پکڑے جانا اولاً بہت بڑا مرحلہ، ان پر جرم کا ثابت ہو جانا اس سے بھی مشکل تر مرحلہ، پھر یہ کہ سزا ان کے جرم کی مناسبت سے دینا ناممکن. ایک بوڑھا انسان ایک جوان انسان کو قتل کر دیتا ہے، وہ بوڑھا کہ جو کھا پی چکا، جو اسے کھانا اور پینا تھا، زندگی بتا چکا، اس کے بچے جوان ہو چکے اور اپنے اپنی جگہوں پر ہیں، اور وہ نوجوان کہ جس کی کوئی بالکل نوجوان بیوی بیوہ ہوئی، جس کے شیرخوار بچے یتیم ہوئے، معاشرے کو کتنا کچھ نقصان اس نے پہنچایا اس کا اندازہ کرنا ممکن نہیں. ہو سکتا ہے یہ خاندان ہی تباہ و برباد ہو جائے، وہ بچے اپنے باپ کی شفقت اور اس کی تربیت سے محروم ہو کر مجرم بن کر اٹھے. اس کے جرم کے ہم وزن سزا دینا کہاں ممکن؟ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پھانسی پر چڑھا لیں گے، لیکن یہ اس کے جرم کی ہم وزن سزا نہیں. اسی طرح وہ خادمان خلق جنہوں نے دنیا کو، جنہوں نے انسانوں کو خیر کا سبق دینے کے لیے، بھلائی کی ترغیب کے لیے، ان انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے اپنے آپ کو ترک دیا، جنہوں نے اپنی زندگیوں سے خود اپنے لیے یا اپنی اولاد کے لیے کچھ حاصل نہیں کیا، جنہوں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو، مصائب سہے، تکلیفیں برداشت کی نوع انسانی کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، ان کو دنیا اگر کوئی بدلہ دینا بھی چاہے تو کیا دے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری نوع انسانی مل کر اپنی طرف سے کوئی بدلہ دینا چاہے تو کہاں ممکن ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ دنیا مادی قانون کے اعتبار سے مکمل ہے، لیکن اخلاقی قانون کے اعتبار سے نامکمل ہے. یہ چاہتی ہے کہ ایک اور دنیا ہو، ایک اور عالم ہو، کہ جہاں حکمران قانون اخلاقی قانون ہے، جہاں مادی قواعد و ضوابط اس کے تابع ہو جائیں. یہ ہے عالم آخرہ جس کی وسعتیں لامحدود ہیں، جس میں جس کو جس کی نیکی کا صلہ ملے گا ایک خیر محدود زندگی پر پھیلا ہوا ملے گا، اور بدکاروں کو ان کی بدی کا اگر کی سزا ملے گی تو وہ بھی غیر محدود عرصے پر پھیلی ہوئی ملے گی. یہ ہے قرآن مجید کا استدلال ایمان بالمعاد یا ایمان بالآخرت کے ذریعے. چنانچہ یہاں اس کو چونکہ خلاصے کی شکل میں لایا گیا، لہذا وہ ساری تفصیلات کو حذف کر کے نتیجے تک پہنچا دیا گیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. تو پاک ہے اس سے کہ تیرے بارے میں یہ گمان کیا جائے کہ تو نے یہ سب کچھ بیکار و بے مقصد پیدا کیا، پس بچائیو ہمیں آگ کے عذاب سے. گویا کہ ان باشعور لوگوں اور خرد مند اور ہوش مند لوگوں پر ایمان باللہ کے بعد دوسرا انکشاف معاد یا ایمان بالآخرت کا ہوتا ہے، اور وہ اخروی سزا سے بچنے کے لیے اللہ سے خاصدار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں کہ پروردگار اس عالم اخروی کے عذاب سے ہمیں بچائے رکھے. ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے رب ہمارے، جسے بھی تو نے اس آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا، یعنی اس سے بڑی ناکامی اب اور کوئی نہیں، اس سے برا انجام اور کوئی نہیں، وہ تو ایک ابدی اور ہمیشہ کی رسوائی ہے. وما للظالمین من انصار، اور اے رب ہمیں یہ خوب معلوم ہے، ہمیں اندازہ ہے کہ وہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہ ہو. یہ ہے ایمان باللہ سے ایمان بالآخرت تک کا عقلی و ذہنی سفر. اس کے لیے سورہ مومنون کی آخری آیات میں بھی ایک بڑی ہی عمدہ اس مضمون کے مشابہ آیت وارد ہوئی ہے. وہاں فرمایا گیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اے لوگوں کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا؟ یہاں لفظ باطل کی جگہ لفظ عبث آیا ہے، اور یہ گویا کہ لفظ باطل کی شرح کر رہا ہے. عبث، بیکار، بے مقصد. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے. یعنی اگر یہ تصور کیا جائے کہ زندگی بس یہی زندگی، کوئی اللہ کے حضور میں حاضری نہیں ہے، کوئی دوسرا عالم نہیں ہے، کوئی دوسری زندگی نہیں ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ پھر یہ تخلیق عبث قرار پائے، اس کی کوئی توجیہ ممکن نہیں. یہ کیوں ہے؟ اس میں خیر اور شر کا یہ شعور کیوں ہے؟ یا تو یوں کہیے کہ یہ خیر اور شر کا شعور جو ہے یہ ایک خراب ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اگر کسی کو اپنے باطن میں اس کا مشاہدہ ہو رہا ہو، اور ایک محکم مشاہدہ ہو رہا ہو جس کے لیے کوئی تردید اس کے لیے ممکن نہ ہو، وہ کیسے اس کو تسلیم کرے گا؟ اس کے لیے ایک ہی چارہ کار ہے کہ وہ مانے کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق. یہاں سورہ آل عمران میں آیا تھا سبحانک، تو پاک ہے. یہاں فرمایا فتعالی اللہ الملک الحق، بہت بلند و برتر ہے بادشاہ حقیقی اللہ، یعنی وہ بہت اعلیٰ ہے تمہارے اس گمان اور تصور سے. فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. یہی بات سورہ نون میں یوں فرمائی، لفظ ملک الملک الحق کے حوالے سے سمجھیے کہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا ہم اپنے فرما برداروں اور اپنے نافرمانوں کو برابر کر دیں گے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسی ناسمجھی کی باتیں کرتے؟ کوئی حکومت کوئی نظام چل سکتا ہے کہ اس نظام کے قوانین کے پابند لوگ اور ان کے توڑنے والوں کو برابر رکھا جائے؟ قانون کے پابند لوگوں کے لیے کوئی شاباش نہ ہو، کوئی ان کی ہمت افزائی نہ ہو، اور قانون کو توڑنے والوں کے لیے کوئی سزا نہ ہو، کوئی داروگیر نہ ہو۔ سوچو کیسی نہ عقلی کی اور نہ سمجھی کی باتیں کر رہے ہیں۔ مالکم کیسا تحکمون؟ تو وہ الملک الحق جس کا یہ ایک محکم نظام قائم ہے، کیا اس کے لیے تمہارے لیے یہ قرین قیاس ہے کہ وہ اپنے سرکشوں باغیوں غداروں کو بالکل برابر کر دے گا اپنے فرما برداروں اور اپنے وفاداروں کے ساتھ؟ دیٹس دی لیولر۔ اس اعتبار سے تو یقیناً ہے کہ سب کے جسم، خواہ وہ اس دنیا میں بوریوں پر سوتے ہوں اور خواہ وہ بڑے نرم گدیلوں پر سونے والے ہوں، دیٹس لیولر ہے اس پہلو سے کہ تمام کے جسم تحلیل ہو کر مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے۔ لیکن کیا انجام کے اعتبار سے بھی یہ موت سب کو برابر کر دینے والی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تخلیق بے مقصد ہے، یہ خیر و شر کی تمیز جو ہے یہ بے بنیاد ہے۔ پھر صورت وہ ہوگی کہ جو عرض کیا جا چکا ہے کہ بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں۔ یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگرچہ اس بات باری تعالی کے لیے یہودی متکلمین، عیسائی متکلمین اور مسلمان متکلمین نے کوششیں کی ہیں کہ منطق اور عقلی دلائل بھی قائم کیے جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے، تسلیم کیا جانا چاہیے کہ موجودہ مغربی فلسفے کی ایک اہم شخصیت کانٹ نے اپنی ایک بڑی شہرہ آفاق تصنیف کریٹیک آف پیور ریزن سے یہ ثابت کر دیا قطعی طور پر۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے خطبات میں اس کا حوالہ دیا اور تسلیم کیا ہے کہ واقعتاً جتنے بھی استدلال وجود باری تعالیٰ کے لیے منطق اور عقل کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، ان سب کے تاروں بہت کو بکھیر کر رکھ دیا ہے کانٹ، اور ثابت کر دیا ہے کہ وجود باری تعالیٰ کا اس بات منطقی دلائی سے ممکن نہیں۔ لیکن وہی کانٹ ہے جو پھر اپنی دوسری تصنیف میں کریٹیک آف پریکٹیکل ریزن، اس میں تسلیم کرتا ہے کہ موریلٹی کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک کہ خدا کو نہ مانا جائے۔ یا تو مان لیجئے کہ اس دنیا میں کسی اخلاقی طرز عمل، اخلاقی رویے کی کوئی حاجت نہیں، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی حقیقت ہے، انسان کی اخلاقی اقدار جو ہیں ان کا کوئی وجود ہے، معاشرے کو اخلاقی روش مطلوب ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے، چار و ناچار انسان کو خدا کو ماننا پڑے گا، اس لیے کہ اس کے لیے، انسان کے اخلاق کے لیے کوئی دوسری بنیاد موجود نہیں۔ قرآن مجید اس بات باری تعالیٰ کے لیے اس دلیل کو استعمال نہیں کرتا، وہ تو جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے وہ صرف فطرت کی بدیہیات پر اس کی بنیاد رکھتا ہے کہ وہ تو انسان کے اندر ہے، صرف اشارے ہیں، اس کائنات کا ذرہ ذرہ اشارہ کر رہا ہے، اس کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے یاد دلا رہی ہے اپنے خالق اور مالک اور اپنے موجد کی۔ لیکن یہ ہے کہ ایمان بالآخرت کے ضمن میں اس نے اس مورل دلیل کو، مورل آرگیومنٹ کو استعمال کیا ہے، جیسے کہ کانٹ نے کہا دی سٹاری ہیونز ابو اینڈ دی مورل لا ود ان، انسان کے اندر جو یہ مورل لا ہے، نیکی اور بدی کا شعور ہے، یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس پر کہ اس نے اپنے پورے آرگیومنٹ کو بلڈ کیا ہے۔ قرآن مجید ایمان بالآخرت کے ضمن میں اس مورل آرگیومنٹ کا حوالہ دیتا ہے۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا انك من تدخل النار فقد اخزيت وما للظالمين من انصار۔ یہاں تک ہے وہ ایمان جسے حضرت شیخ الہند نے ایمان عقلی قرار دیا ہے، یعنی یہاں تک رسائی فطرت اور عقل کی رہنمائی میں ہو جاتی ہے۔ اس سے آگے ایمان سمعی کا ذکر ہے، ایسے لوگوں کے کانوں میں جب کسی نبی یا رسول کی دعوت آتی ہے جو انہی حقائق کا اس بات کرتے ہوئے آتی ہے، جو انہی کو ماننے کی دعوت پر مشتمل ہوتی ہے، تو وہ لبیک کہتے ہوئے حاضر ہوتے ہیں، انہیں ان کی پکار بالکل اپنے دل کی پکار معلوم ہوتی ہے، ان کا احساس یہ ہوتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں تھا، یہ تو میری اپنی فطرت کی گواہی ہے، یہ میرے اپنے ضمیر کی آواز ہے، اس کی صدا ہے جو اس نبی کی دعوت کے ذریعے کے الفاظ میں میرے کانوں میں آ رہی ہیں۔ لہذا انہیں کوئی دیر نہیں لگتی، وہ فوراً تصدیق کرتے ہیں، وہ لپکتے ہیں تصدیق کرتے ہوئے۔ یہ ہے صدیقین کا ایمان، وہ لوگ کہ جو گویا کہ منتظر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نبی کی دعوت بلند ہو اور وہ فوراً لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جائیں، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی کیفیت ہے. اس کو حضرت شیخ الہند نے ایمان سمعی قرار دیا. چنانچہ اس کا نقشہ بگلی آیت میں آیا، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو، ایک ندا کرنے والے کی ندا کو، کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کے لیے پکار رہا ہے، ایمان کی ندا دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، فآمنا تو ہم ایمان لیا. یہ ہے کیفیت کہ وہ اس طرح والہانہ طور پر وہ لپکتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں انبیاء کی دعوت. انبیاء کی یہ دعوت در حقیقت ان کے اپنی فطرت کی گواہی کو مزید تقویت دیتی، اس میں اذعان اور یقین کا رنگ اور پختہ کرتی، اس کے خاکے میں تفصیل کا رنگ بھرتی. لہذا وہ ایمان عقلی، ایمان سمعی کے درجے میں آ کر تکمیلی درجے کو پہنچتا ہے، تکمیلی مرحلے تک پہنچتا ہے. اور یہ بات واضح رہے کہ جب کفر اور شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہوتے ہیں تب بھی کچھ سعید روحیں موجود ہوتی ہیں، کچھ سلیم الفطرت لوگ موجود ہوتے ہیں، کچھ اولو الالباب قومی یاقلون سے تعلق رکھنے والے افراد موجود رہتے ہیں کہ جن کی فطرت سے باہر رہتی ہے، وہ حق کی طرف لپکتے ہیں اور دوڑتے ہیں، اس کے لیے محنتیں کرتے ہیں، اس کے لیے قربانیاں دیتے ہیں. ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مکے کی سرزمین میں جبکہ کفر کے اور شرک کے بادل چھائے ہوئے تھے، گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اس وقت بھی وہ سعید روحوں سے خالی نہیں تھی سرزمین. وہیں سے وہ ورقہ ابن نوفل جیسی شخصیت کہ جنہوں نے تلاش حقیقت میں نہ معلوم کہاں کہاں کی خاک چھانی، انہوں نے عبرانی سیکھی. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، مکے کا رہنے والا ایک فرد عیسائیت اختیار کر رہا ہے، اس لیے کہ اسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل دین حق جو ہے وہ دین مسیحی تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور انہوں نے اتنی مہارت مہم پہنچائی کہ کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ تورات عبرانی میں لکھتے تھے. حضرت عمر بن الخطاب کے بہنوئی حضرت سعید، جن کے واسطے سے ایمان کی دولت حضرت عمر تک پہنچی ہے، وہ حضرت سعید بیٹے ہیں حضرت زید سے، وہ موحد کامل تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے قبل ان کا انتقال ہو گیا، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر یہ کہا کرتے تھے کہ اے پروردگار، میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں، صرف تیری بندگی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ تجھے کیسے پوجوں. یہ ہے سورہ فاتحہ کی وہ کیفیت کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. ایسے لوگوں کا تصور کیجئے کہ جبکہ شدید پیاس ان میں طلب ہدایت کی ہوتی ہے، جب ہدایت ان کے سامنے پیش ہوتی ہے وہ لپکتے ہیں، وہ کوئی معجزہ طلب نہیں کرتے، وہ کوئی دلیل نہیں مانتے، وہ شکوک و شبہات وارد نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ان کی اپنی فطرت کی پکار ہوتی ہے، اس کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں. ایک صاحب نے بڑی عمدہ مثال دی کہ جیسے نماز کے لیے تیاری کر کے کوئی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو کہ جیسے ہی اذان کی آواز آئے میں لپکوں اور مسجد کی طرف چل دوں. اس طرح یہ لوگ بے تاب ہوتے ہیں کہ کوئی دعوت حق ان کے کانوں تک پہنچے اور وہ فوراً لبیک کہیں اور حاضر ہو جائیں. ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. تو اے رب ہمارے، بخش دے ہمارے لیے ہماری خطاؤں کو، اب تک کی زندگی میں جو لطیفیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں، تو ہی اپنی شان غفاری کے طفیل ان کی مغفرت فرما. وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیوں کو. اس کے دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہمارے دامن اخلاق پر اگر کوئی دھبے ہیں تو پروردگار ان کو دھو دے، اگر کوئی عادتیں غلط ماحول کی وجہ سے ہمیں پڑی ہوئی ہیں تو اے رب ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں، اور ہمارے نامہ اعمال پر، وہ دفتر اعمال جو تیرے ہاں ہے، اگر برائیوں کے کچھ داغ ہیں تو اے رب ان کو دھو دے. وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں اپنے نیک و کار لوگوں کے ساتھ وفات دیجو، ہمارا شمار ان میں کیجو جو تیرے وفادار ہوں اور نیک و کار ہوں. ربنا وآتنا ما وعدتنا، اور اے رب ہمارے، ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے ہم سے. وعدتنا، وعدہ فرمایا تو نے ہم سے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی مساعدت سے، ان کی معرفت، ان کے ذریعے. ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو، ہمیں اس آخرت کی رسوائی سے بچائیو. انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے عہد، اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں. ہمیں یہ شک نہیں ہے کہ تیرے وعدے غلط ثابت ہوں گے، نعوذ باللہ من ذالک، ہمیں شک اگر ہے تو یہ کہ ہم ان وعدوں کا مصداق بن سکیں گے یا نہیں، ہم ان کا مصداق ثابت ہو سکیں گے یا نہیں، ہماری کوتاہیوں سے، ہماری تقصیروں سے درگزر فرماتے ہوئے تو اپنی کمال رحمت و شفقت سے ہمیں اپنے ان وعدوں کا مصداق بنا دیجو، ہمیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرا وعدہ غلط ہے۔ فاستجاب لهم ربهم، ان آیات میں اس ایمان کا سنتھیسس سامنے آ گیا، عقل سلیم اور فطرت صحیحہ کی رہنمائی میں انسانی سوچ وچار اگر سفر طے کرے گی تو وہ پہلے اجمالا ایمان باللہ تک پہنچے گی، اللہ کی توحید، اللہ کی صفات کمال کا اجمالی علم، اجمالی معرفت اسے حاصل ہو جائے گی، پھر وہ اس دلیل کے تحت کہ یہ تخلیق سنجیدہ تخلیق ہے، پرپس فل ہے، با مقصد ہے، یہ کھیل نہیں ہے، یہ بے مقصد اور عبث تخلیق نہیں ہے، وہ یہاں تک پہنچتے ہیں کہ جزا و سزا ہونی چاہیے، بدلہ ملنا چاہیے، ایک دوسرا عالم، ایک دوسری زندگی ہونی چاہیے جس میں نتائج نکلے، اور اس کے حوالے سے وہ فوراً اللہ سے مغفرت کی، اس کی رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور یہ اسی انہی امور پر مشتمل، جب نبی کی دعوت ان کے سامنے آتی ہے تو وہ لپک کر اس کی تصدیق کرتے ہیں، یہی لفظ تصدیق جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے ایمان کی لغوی بحث کے ضمن میں، ایمان کی اصل معنی تصدیق، وہ لپک کر تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان عقلی اور ایمان سمعی کے یہ درجات جب مکمل ہو جاتے ہیں تو اب ایک آیت میں قرآن مجید ان کی عملی زندگی کا نقشہ کھینچتا ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہیں وراثتاً کچھ ایمان منتقل ہو گیا، کچھ اجمالی سا، کچھ دلی یقین کی کیفیت بھی حاصل ہو گئی، ان کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ یہ لوگ جنہوں نے یہ ساری منزلیں طے کی، جنہوں نے اقتصاباً اور شعوری طور پر ایمان سے اپنے آپ کو منور کیا ہے، اپنے قلوب و اذہان کو، ان کا نقشہ کچھ اور ہوتا ہے۔ ان کا نقشہ کھینچا گیا، فاستجاب لهم ربهم، ان کی دعا قبول فرمائی ان کے پروردگار نے، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثى، کہ میں تو ضائع کرنے والا نہیں ہوں، تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، بعضکم من بعض، یہ عورت اور مرد کا فرق جو ہے یہ تو ہے تمدن کی ضرورتوں کے تحت جو ہم نے رکھ دیا ہے، باقی تم ایک ہی نوع انسانی کے افراد ہو، تم بعض بعض میں سے ہو، عورت کا بھی ایک پورا اخلاقی وجود ہے، رسپانسیبل وجود ہے، وہ بھی اکاؤنٹیبل ہے خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور مرد کے اپنے فرائض ہیں اور ذمہ داریاں ہیں، اس کا بھی اخلاقی وجود ہے، وہ بھی رسپانسیبل ہے اللہ کی عدالت میں۔ تو کوئی بھی عمل کرنے والا ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے کسی بھی عمل کو، چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی نظائے کرنے والا نہیں۔ یہ تمہید اس لیے باندھی گئی کہ آگے اب بڑے بڑے اعمال کا ذکر ہو رہا ہے، یہ اولو الالباب، یہ ہوش مند لوگ، یہ اپنے قلوب و اذہان کو اس اقتصابی نورے ایمان سے منور کرنے والے لوگ، یہ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز، روزے، حج، زکات تک ہی صرف اپنے آپ کو محدود رکھ لیں، صرف کچھ رسومات جو ہیں ان تک ان کی یہ دینی سرگرمی محدود رہ جائے، ان کے جذبات دینی جو ہیں وہ صرف چند رسوم اور ریچول سے ہی تشفی اور تسلی حاصل کر سکیں، بلکہ ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے۔ وہ اس ایمان کے لیے جان و مال کی بازیاں کھیلتے ہیں، وہ اس کے لیے تن من دھن قربان کرنے والے ہیں، وہ اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے کلمے کو سربلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے، ہدایت خداوندی کے نور کو عام کرنے کے لیے، وہ جو کچھ ان کے پاس ہوتا ہے اس کو لگانے اور کھپانے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے ہیں تو اس وقت 40,000 درہم کا سرمایہ تھا، اور وہ سارا کا سارا برف کی طرح پگھل کر رہ گیا، دعوت و تبلیغ ہی میں وہ سب کا صرف ہو گیا، ساری اوقات اس کے بعد ساری صلاحیتیں اور قوتیں لگ رہی ہیں اسی مشن میں، اسی جد و جہد میں، اسی کوشش میں۔ ایمان لانے کے بعد چند ہی دنوں کے اندر عشرہ مبشرہ میں سے 6 اصحاب ہیں جن کو حضرت ابوبکر صدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں لا ڈالتے ہیں، جن میں حضرت طلحہ ہیں، حضرت زبیر ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت سعد ابن ابی وقاص ہیں، جن میں حضرت عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ جد و جہد، یہ محنت، یہ مشقت، یہ بھاگ دوڑ، یہ حق کی حمایت اور حمیت اور غیرت حق، اس کے لیے جان اور مال کی بازیاں کھیل جانا، وقت پڑنے پر گھر بار چھوڑ دینا، عزا و اقربا سے منہ موڑ لینا، آبا و اجداد کی سرزمین کو خیر باد کہنا، اور جب وقت آئے تو نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر حاضر ہو جانا، خاک و خون میں لوٹنا، بنا کردند خوش رکھنے بخاک و خون غلطی دند، خدا رحمت کو ندی عاشقان پاک کی لکرا، یہ ہے نقشہ اولوالالباب کا۔ ان ہوش مندوں کا. ان کی زندگی میں یہ ایمان صرف ایک اپینڈکس بنا نہیں رہتا, وہ ان کی زندگی کا زمینہ نہیں بنتا, وہ ان کی پوری زندگی پر چھا جاتا ہے, وہ ان کی پوری شخصیت پر حاوی ہو جاتا ہے. ان کی بھاگ اور دوڑ, ان کی صحیح و زہد, ان کا اٹھنا اور بیٹھنا, ان نہ صلاتی و نسکی و محیا و مماتی للہ رب العالمین, یہ نقشہ کھینچا گیا کہ اے میرے بندو, اے وہ ہوش مندو جنہوں نے ایمان کے یہ مرحلے طے کیے, ایمان کی یہ منزلیں طے کی, جو یہاں تک پہنچے اور جن کے اعمال کا عالم یہ ہے کہ فلذین ہاجروا و اخرجوا من دیارہم, وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی, جو اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, وہ وضو فی سبیلی, جنہیں میری راہ میں اذائیں دی گئیں, تکالیف پہنچائی گئیں, وہ قاتلوا, اور جنہوں نے میری راہ میں جنگ کی, وہ قتلوا, اور جو قتل ہوئے, جنہوں نے اپنی جانیں دے دی, جو خاک و خون غلطی رنگ کا مصداق بنے, لو کفرن عنہم سیئاتہم, یہاں تاکید کے تمام اسلوب جو ہیں جمع کر دیے گئے. لام مفتوح لام تاکید کہلاتا ہے, نون مشدد فعل مضارع کے بعد تاکید کی انتہا, لو کفرن, میں یقیناً دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو. کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہو, کہیں بربنائے طبع بشری کہیں کوئی قدم پھسل گیا ہو, میں ان سب سے درگزر کروں گا, چشم پوشی فرماؤں گا, میں ان کی پردہ پوشی کروں گا, ان کی ان برائیوں کو ڈھانپ دوں گا. لو کفرن عنہم سیئاتہم ولادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار, اور میں لازماً داخل کروں گا انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی, ثوابًا من عند اللہ, یہ بدلہ ہوگا اللہ کے پاس سے. یہاں ایک بڑا پیارا انداز ہے, من عند اللہ, ثوابًا من اللہ بھی کافی ہو سکتا تھا, لیکن ایک تو صوتی آہنگ کا تقاضا ہوا ثوابًا من عند اللہ, اور دوسرے یہ کہ اس کے اندر ایک معنویت پیدا ہوئی, خاص اللہ کے پاس سے, اس کے خاص خزانہ فیض سے, اس کے خصوصی خزانہ فضل سے بدلہ ملے گا, وہ بدلہ جس کا کوئی تصور اس دنیا میں تمہارے لیے ممکن نہیں, جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر, جسے نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے خیالات میں, اس کے احساسات میں کبھی اس کا کوئی تصور بھی موجود ہو سکا, وہ بدلہ ہے جو اللہ کے پاس سے ملنے والا ہے. واللہ عندہ حسن الثواب, اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لو, اللہ ہی کے پاس ہے اچھا بدلہ. یہاں واللہ عندہ حسن الثواب میں ایک عجیب حقیقت کی طرح رہنمائی کی گئی ہے, ہر انسان بھاگ دوڑ کر رہا ہے, ہر انسان کے سامنے کوئی شے مطلوب اور مقصود کی حیثیت سے ہے, کوئی اپنے آپ کو بچوں پر انویسٹ کر رہا ہے, اپنی ساری توانائیاں, اپنی ساری قوتیں, اپنی ساری صلاحیتیں اس نے اپنے اولاد پر انویسٹ کر دی, اس توقع میں کہ یہ اولاد کچھ ریپے کرے گی, جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے ہماری ان محنتوں کا کوئی صلہ ملے گا. لیکن بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے, وہی اولاد سینہ تان کر والدین کے سامنے کھڑی ہوتی ہے, وہی اولاد ہے جو کبھی انتہائی درست لہجے میں بھی اپنے والدین کو مخاطب کرتی ہے, اس وقت حسرتوں کی کیفیت کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ جب انسان کی وہ ساری توقعات ختم ہوتی ہیں تو اس کے قلب پر کیا بیتتی ہے اور اس کا دل و جگر کس طرح کباب ہوتے ہیں. فرمایا, تاریخ انگلستان میں ذکر آتا ہے ایک وزیر اعظم کا, جس نے ہر جائز اور ناجائز طریقے سے بادشاہ کی خدمت کی اور اس کے خزانے کو بھر دیا, لیکن وہی بادشاہ ہے کہ جس نے بڑھاپے میں اس کو جیل میں ڈالا اور وہاں اس نے بڑی حسرت کے ساتھ یہ الفاظ کیے, کہے کہ اگر میں نے اسی تندہی کے ساتھ خدا کی خدمت کی ہوتی, جس تندہی کے ساتھ میں نے بادشاہ کی خدمت کی ہے, تو وہ مجھے میرے اس بڑھاپے میں ذلیل و رسوا نہ کرتا. یہ ہے وہ کیفیت جس کو بیان کیا, واللہ عندہ حسن الثواب, اچھا بدلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے. تم جس کے لیے بھی محنت کرو گے تمہیں کتنا بدلہ مل جائے گا, تم جس کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ گے سوچو تو, کون ہے جو تمہاری محنتوں کی پوری قیمت ادا کر سکے, تمہاری محنتوں کی قیمت, تمہاری مشقتوں کی کا پورا صلہ دینے والا تو صرف اللہ ہے, اللہ ہی ہے کہ جس کے پاس اچھا صلہ ہے. یہ گویا کہ ایک آیت میں نقشہ کھینچ دیا گیا, اول الالباب وہ لوگ کہ جو نور ایمان کا اکتساب کرتے ہیں اپنے ذہن و شعور کی سطح پر, ان کی زندگی میں اس ایمان کی کیفیت کا ظہور کن صورتوں میں ہوتا ہے, وہ ایک جد و جہد, ایک سعی, ایک محنت, ایک مشقت, ایک مسلسل کوشش کی ایک زندگی ہے, دین کے لیے, حق کے لیے, خیر کے لیے, عدل کے لیے, انصاف کے لیے, سچائی کے لیے, اللہ کی بات کا بول بالا کرنے کے لیے, لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا, ان کی محنتیں اسی کے لیے ہیں, ان کی مشقتیں اسی کے لیے ہیں, اور ان کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں بالکل محفوظ ہے. صرف یہ بات اور عرض کر دی جائے، یہ آیات مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبوب تھی۔ آپ کے معمولات میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب آپ رات کو اٹھا کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے تو آنکھ کھلتے ہی یہی آیات آپ کی زبان پر جاری ہو جاتی تھی۔ چشم تصور سے دیکھیے، اللہ کا بندہ آنکھ کھلی ہے، اوپر آسمان ہے، تارے چھٹکے ہوئے ہیں، اس وقت اس کی زبان پر الفاظ آتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جس شب یہ آیات نازل ہوئی ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اس شب حضور پر ایک خاص کیفیت تاری رہی، تمام رات آپ پر ایک رقت کی سی کیفیت تاری رہی۔ آپ کبھی کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے، کبھی بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اور روتے تھے، کبھی لیٹ جاتے تھے تب بھی آپ پر وہ گریہ اور بکا تاری رہتا تھا۔ ساری شب اسی کیفیت میں گزری۔ صبح کے وقت جب حضرت بلال آئے ہیں بلانے کے لیے فجر کے لیے، اس وقت بھی آپ پر گریہ کی یہی کیفیت تھی۔ انہوں نے جب سوال کیا کہ حضور یہ کیا معاملہ ہے تو آپ نے فرمایا، آج کی شب مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔